مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا، اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ. ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں. دوسروں کو برائیوں سے روکنا، روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو پیسہ، اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو اتنے کنجوس بھی مت بنو اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ، اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی، ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں۔ جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے، تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے، یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں، یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے۔ خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے، آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ۔ جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے۔ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھا لیا، کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں، تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائڈ ایفیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بات کھانے پہ آئی ہے، دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھو، ہمارے نا سلام دعا ڈاکٹروں سے بھی ہے، حکیموں سے بھی ہے، علماء سے بھی ہے، ہر طبقے سے ہوتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں مجھے ویسے ہی ذاتی دلچسپی ہے۔ یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لیں کہ جو ڈاکٹر آپ کو کھانے کا مشورہ دے رہا ہے نا، وہ آپ کی صحت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ انسان کی صحت کم کھانے میں ہے، بھوکا رہنے میں ہے، کھانے میں ہے ہی نہیں۔ ساری بیماریاں کھا کے پیدا ہو رہی ہیں، چھوڑ دو کھانا پینا، دیکھو فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ آپ کا وہ کھانا تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے نا، تو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے میرے بھائی، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانے کے لیے زندہ رہے ہوئے ہم لوگ آج کل۔ ایک ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا، ایک ہے کھانے کے لیے، ہمیں تو کھانا نہ ملے تو مر جائیں ہم ٹینشن سے، وہ بھوک سے نہیں مریں گے، اس کا مطلب کھانے کے لیے زندہ ہیں۔ دیکھو جدید تحقیق ہوتی ہے نا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق سے ثابت ہوا، جدید تحقیق میڈیسن میں تو ہوتی رہتی ہیں، میڈیسن میں نئی نئی دوائیں آتی رہتی ہیں، پیناڈول بعد میں ایجاد ہوئی، پہلے نہیں تھی، لیکن صحت کے دو بنیادی اصول ہیں، ان میں کوئی جدید تحقیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی بیوقوف اٹھ کے دعویٰ کرے کہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پیاز پانی سے بجھتی ہے، آپ بولو گے بھائی اپنی یہ تحقیق کسی اور کے سامنے رکھ لے جا کے، یہ تو آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی تھی، یہ چیز انسان کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے لیے جدید تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو تحقیق کی کیا بات ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو صحت کے جو بنیادی اصول ہیں نا، بنیادی اصول، وہ اللہ نے صدیوں سے انسانوں کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ حوث کو لگام دے دے بس انسان، تو کھانے پینے میں آج کل جو ماں باپ بہت فکر کرتے ہیں بچہ کھاتا نہیں ہے، کمزور نہیں ہو جائے، وہ نہیں ہوگا کمزور، یہ مجھ سے لکھوا لیں آپ، کھانے سے کمزور ہوگا، وہ جو کھا رہا ہے نا، جو پاپڑ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے، ابھی میں کیا نام لوں، گند بلا کھا رہا ہے وہ، اس کو بھوک لگنے دیں، طبیعت سے جب مچلے گا نا پھر اس کے سامنے روٹی رکھیں گے گوشت رکھیں گے پھوڑ دے گا وہ، چھوڑ دیں اس کو، نہیں فکر کرو کھلانے کی، ایک تو بچے ہوتے ہی ایک ایک دو دو ہیں، ان کی تو ویسے ہی فکر، کیا 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 آپ نے، کیا خود سمجھ لو یار، ایک آدھ بچے پہ اتنی ٹینشن کہ کھاتا نہیں ہے، وہ نہیں پل رہے، پہلے لوگ پندرہ پندرہ بچے پال لیا کرتے تھے، پھر بھی ماشاء اللہ ایسے، یہ صلاح الدین ایوبی تو کئی سارے بہن بھائی تھے، یہ ان کے ابا اما کے دو بچے ہوتے اور بڑی تمیز سے ان کو پالا ہوتا تو صلاح الدین ایوبی نہیں بنتا، کچھ کوئی قابلیت اس کے اندر پیدا نہ ہوتی۔ محمد بن قاسم لوگ کے ریسرچ کر لیں، کئی بھائی نکلیں گے آپ کے، 17 سال کی عمر میں سندھ پہ حملہ کیا اس نے، اس وقت کوئی وٹامن تھے یا کوئی میڈیسن یا کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ، ٹیکے لگتے ہوں بچوں کے ٹائم پہ، میں لگوا لے ٹیکے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، فارسی ٹیکے، اتنا مسلط کر لیا ہے سروں کے اوپر، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا بھائی، غربت کا دور تھا، کھجوریں ہوتی تھیں، گھی ہوتا تھا بس۔ صحابہ کرام نے بعض دفعہ 24 گھنٹے دو دو کھجوروں پہ گزارے ہیں، اور جنگ لڑنے جا رہے تھے، جنگ لڑنے، کم کھانے سے اگر کمزوری ہوتی تو اللہ صحابہ سے پوری دنیا فتح نہ کرواتا کم کھلا کے، سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی اس امت کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یا طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، طاقتور۔ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت آتی تو پھر اللہ تعالی نے جب طاقتور کو پسند کیا تو ان تمام طریقوں کو بھی پسند کیا ہوتا جس سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی، کیا خیال ہے؟ تو اگر زیادہ کھانے سے طاقت جسم میں پیدا ہوتی تو پھوڑنے پھاڑنے کی ترغیب ہوتی، کھاؤ، خوراک کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا، المؤمن یاکل فی میان واحد، مسلمان ایک آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، 7 گنا زیادہ کھاتا ہے کافر، ہونا ایسے چاہیے، ہو نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ نا، زیادہ نہیں ٹینشن لیا کرو بچوں کی، کھاتا نہیں ہے، ہٹا دو کھانا اس کے سامنے سے، اس کا باپ بھی کھائے گا، دیکھو آپ بھوک لگے گی جب اس کو، پھر آپ اپنی مرضی کی چیز کھلاؤ گے اس کو، ابھی تو وہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، مجھے یہ چاہیے، جب بھوک لگے گی نا اس کو ٹائٹ طریقے سے، پھر کہے گا ابا جو بھی کھلانا ہے کھلا دے، پھر آپ اس کو دیسی گھی کھلاؤ، پھر انڈے کھلاؤ اس کو، پراٹھے کھلاؤ اس کو، کھائے گا، اس کا باپ بھی کھائے گا، آپ یعنی وہ بھی کھائے گا۔ تو یہ درمیان میں بات آ گئی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے، تو ان چکروں میں زیادہ نہ پڑو۔ اچھا ایک اور بات، یوٹیوب پہ بھی بعض ڈاکٹرز بہت مبالغے کر رہے ہوتے ہیں بعض خوراکوں کے بارے میں، آج کل ایک کیٹو ڈائٹ آئی ہے، ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن جب بھی یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر کو سرچ کیا کرو، اس سے غذاؤں کا وہ سنا کرو، وہ گھاس پتے کھانے، روٹی بالکل نہیں کھانی، چاول بالکل نہیں کھانا، تو وہ کتنی ہی بہترین تحقیق پیش کر رہا ہو، کیسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہا ہو، جب تک محلے کے ڈاکٹر سے 2-4 ڈاکٹروں سے مشورہ نہ لے لو نا، ان نسخوں پہ کبھی بھی عمل بولو مت کرو۔ مجھے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی زبردست تحقیق ہے. تحقیق ہمیشہ تحقیق کے اہل سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اچھی تحقیق ہے یا نہیں. آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں نے ڈاکٹروں کے پیپر شائع کرنا کہ دیکھو گورا امریکہ کا یہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ پیپر یہ سامنے. آپ کہہ رہے ہو یار یہ تو ایک ہی چیز حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہے, تو آپ بڑے متاثر ہوتے ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ پیپر نکال کے پرنٹ آؤٹ اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, ایک کے نہیں دو تین کو دکھا دو. یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو دو چار ڈاکٹر کہہ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے, پھر آپ اس پر عمل کریں. ادروائز یوٹیوب پہ کبھی بھی اعتماد بولو نہ کریں. لوگ کیا کرتے ہیں, بعض ڈاکٹروں کی تحقیقات وہ عام روٹین سے آپ کو ہٹا رہے ہیں, بالکل روٹی بھی بالکل چھڑوا دی, چاول بالکل چھڑوا دیے, بالکل آپ کو لے آئے جو انسان کی ہمیشہ سے ایک نیچرل ڈائٹ رہی ہے. روٹی چاول اناج تو ہمیشہ سے کھاتا رہا نا آدمی, تو وہ بالکل چھڑوا کے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے اس سے, لیکن ہر لاٹھی سے ہر ایک کو نہیں ہانکا جاتا. اور یوٹیوب پہ منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ دو کی چار نہ لگائیں اور مبالغہ آرائی نہ کریں. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی بھی آدمی یوٹیوب پہ آ کے وہی بات کرے گا جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا؟ منجن ہی نہیں سمجھتے, انڈیا والے نہیں سمجھتے. انڈیا میں ابھی سعودی عرب جانا ہوتا ہے نا, تو وہ انڈین کہتے ہیں یہ منجن منجن کیا بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ بیٹھ کے بول رہے ہو تو منجن نہیں بکے گا. میں نے کہا یار یہ ہماری کچھ انڈیا والوں کی اصطلاحات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میں عرب کنٹریز میں جاتا ہوں نا تو انڈین بہت ملتے ہیں. ایک انڈین کہہ رہا تھا بنداس رہو بنداس. میں نے کہا یہ بنداس کوئی رائل فیملی کے کسی شہزادے کا نام ہے, بنداس بن داؤد تو سنا تھا, تو مطلب بنداس کا مطلب تمیز سے رہو, یعنی امن شانتی کے ساتھ جاؤ آپ بنداس رہو. کیا بولتا ہے بنٹا ہے, یہ بھی بڑا چل رہا ہے آج کل وہاں پہ. اور ایک اور لفظ ہے, وہ ایک صاحب نے عمرہ کیا انڈیا کے, ایک لڑکے نے میرے ساتھ ٹرینڈ کروائی, تو اسے وہ سب کہہ رہے ہیں ٹکلا. میں نے کہا یار کسی کا مذاق نہ اڑاؤ بھائی, اس سے کہہ رہے تو ٹکلا ہوگا یا چھوٹے کروائے گا بال؟ اس نے کہا نہیں میں ٹکلا ہوں گا. دیکھا کسی مسلمان کو ٹکلا کہنا کتنی بری حرکت ہے بھائی. پتا چلا وہ, ہو سکتا ہے پورے ہندوستان میں ایسا نہ ہو, بعض علاقوں میں ایسا ہو, وہ گنجے کو بولتے ہی ٹکلا ہیں اور یہ برا لفظ نہیں ہے. تو خیر یہ اصطلاحات ہیں. تو کبھی بھی کوئی بھی تحقیق مذہب کے حوالے سے آیا کرے, مذہب کے نام پہ ریسرچ پیپر آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگ پوری جمہور سے ہٹ کر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کے ماہرین ہوتے ہیں, ان سے رابطہ کرو آپ کہ مولانا صاحب یہ ریسرچ ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی میڈیکل سائنس کے نام پہ تحقیق آئی ہے, ڈاکٹروں سے رابطہ کرو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں یوٹیوب پہ بڑے اچھے ڈاکٹر لگ رہے ہیں ہمیں, پتہ نہیں اچھے ہیں کہ نہیں ہیں, تو یہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹرز ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو میں عمل کروں اس پہ؟ ایک ڈاکٹر نہیں دو نہیں تین چار سے پوچھ لو تاکہ اطمینان ہو جائے. کبھی بھی یوٹیوب کی دنیا پہ نالج لیں وہاں سے, لیکن اس نالج کی تصدیق کروائیں ماہرین سے. تو میں جلدی سے بات کو موضوع کی طرف آتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کے جو صحت کے بنیادی نسخے ہیں وہ صدیوں سے کیا ہیں, وہ ایک ہی ہیں. تو یہ کہ جب تک شدید بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ, اور جب کھانا شروع کرو تھوڑی سی بھوک رکھ کے چھوڑ دو. تین اصولوں پہ زندگی گزاریں اپنی, شدید بھوک کے بغیر کھانا نہ کھائیں اور پھوڑیں نہیں, تھوڑی سی بھوک باقی رکھ کے کھانا چھوڑ دیں, ایک بات. دوسرا کھائیں کیا بھائی, دیسی چیزیں کھاؤ یار, برگر شرگر یہ صدیوں سے چلا آ رہے. آدم علیہ السلام کے دور میں کسی کو آپ برگر پکڑاتے وہ کھاتا ہی نہیں, اس کو کہہ رہے یہ تو منہ کے اندر ہی چپک گیا ہے, پتہ نہیں کیا چیز کھلا دی آپ. ہمارے والد صاحب نے ایک دفعہ بریڈ کھائی ڈبل روٹی, تو ایک نوالا لیا تو وہ منہ میں چپک جاتی ہے نا چپڑ چپڑ. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے انسان کو کہ روٹی چھوڑ کے ڈبل روٹی کھا رہا ہے. وہ روٹی کتنے آرام سے چپتی ہے, آرام سے حلق میں یہ چپڑ چپڑ جگہ چپک جاتی ہے دانتوں میں. خیر تو دیسی چیزیں کھا لو ضرور جو صحیح چیزیں ہیں. اور تیسری چیز فزیکل ایکٹیویٹی, بھاگو دوڑو, تین چیزیں ہی ہیں. جدید تحقیق میں بھی یہی آئیں گی, پرانی تحقیق میں بھی ریزلٹ یہی نکلے. نکلے گا. سمجھتے ہو؟ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھ وہ ماشاء اللہ کھاتے بہت تھے, تو آڑے ترچے سے ہو گئے تھے, ٹیڑے میڑے سے نا. مجھے کہنے لگے آپ مجھے کچھ مشورہ دیں کہ میری صحت کیسے اچھی ہو جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جب کسی کو مشورہ دیا جاتا ہے نا, تو بعض دفعہ اس مشورے میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے سامنے والے کی حالت کو سامنے رکھ کے, کہ جب تک اس کو اس طرح سے نہیں سمجھائیں گے بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کی صحت کا حل صرف اور صرف اس میں کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. سمجھ رہے ہو کیا کر دیں؟ کھانا پینا چھوڑ. کہنا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا چھوڑ دو کھانا پینا, بس یہ آپ سمجھو کہ ونس اپون اے ٹائم کھانا پینا تھا, اب میں بغیر کھائے زندہ رہوں گا. مجھے بتائے کھانا پینا کوئی چھوڑ نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ چھوڑ دو, ایک وقت آئے گا انتہائی مجبور ہو جائے گا کہ یار روٹی چاہیے, مر رہا ہوگا تو پھر میرے مشورے پہ تھوڑی وہ تو کھائے گا پھر, تو ایسے صورت میں کھا لینا ٹھیک ہے. بھائی اتنا کوئی نیک تو نہیں ہے نا کہ میں نے مشورہ دیا کہ کھانا پینا چھوڑ دو اور وہ جب تک جبریل اس کی روح نکال کے نہ لے جائیں وہ کھائے نہیں, ایسا کہاں سے ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دو کھانا, جب بھوک سے بل بلانے لگو, تل ملانے لگو کہ اب تو کھانا ضروری ہے مر جاؤں گا, تو اس وقت کھا لو. تو یہ لائف اسٹائل بنا لو, انسان کے بچے بن جاؤ گے. ہمارے پیغمبر نے کہیں بھی ہمیں زیادہ کھانے کی ترغیب نہیں دی ہے بھائی, روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے, روزے رکھو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے انسان کو, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں, یہ جو کم کھانے کا مسئلہ آئے گا نا, تو کم کھانے سے ہوتا یہ ہے کہ شروع میں آپ کو بہت تکلیف ہوگی اور آپ سمجھو گے میں کمزور ہو رہا ہوں, تو وہ کمزور نہیں ہو رہے ہو گے آپ, کیونکہ ہمیں عادت پڑ چکی ہے نا پھوڑنے پھاڑنے کی, اس عادت کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوگا. وہ چند دن لگیں گے عادت کو مینٹین رکھنے میں, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو؟ اس کے بعد پھر زیادہ کھاتے ہوئے مشکلات ہوں گی, پھر زیادہ کھانے کا دل نہیں کرے گا. تو وہ عادت کی وجہ سے بعض چیزیں عادتن کرتا ہے انسان, جیسے جو لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا, پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں ہر وقت, تو ان کو کھانے کے بعد میٹھا نہ ملے, دو تین لڈو نہ ملے, کسٹرڈ نہ ملے, وہ تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو وہ باڈی کی ضرورت تھوڑی ہے, وہ تو کھوپڑی کا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی کو عادت ہی آپ نے اتنا پھوڑنے پھاڑنے کی ڈال دی ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے؟ نظر آ رہا ہے, اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے. دیکھو شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو. اس نے کہا بھائی جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کے دل سے کہا جائے, بشرطے کے بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو؟ مرو کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو؟ کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ نا, وہ تو دو لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کوش اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتا ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا, جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا, تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے بیسیوں دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, एक ब्लड प्रेशर मशीन घर में रख लो, चेक कर लिया करो आपका बीपी क्या है, बहुत हाई हो। कई दफा चेक किया, तो एक दफा चेक किया इनका बीपी इतना हाई था तो मुझे कहने लगे कि आज के बाद मैं कभी चेक ही नहीं करूंगा। क्यों? चेक करने से आदमी वहम में आता है। अबे भाई तू वहम में नहीं है, ये सच्ची मुच्ची का बढ़ावा है। और उसके बाद फोड़ना फाड़ना उनका लगा हुआ है। जब उनको समझाया जाता कि भाई थोड़ा एहतियात करें, आप बीपी के मरीज हैं, आप अपनी सेहत को ना देखें, वैसे आदमी जानदार होता है लेकिन ब्लड प्रेशर एक अलग खामोश कातिल है। नहीं जी, इन बातों में कुछ नहीं रखा, डॉक्टरों ने वहमी बना दिया, इस तरह की बातें करते करते बिल आखिर फालिज हुआ और फिर इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। तो ये जो है ना जुमला जो हम कहते हैं कि ये भी खा लूं ये भी खा लूं, अबे जो होना होगा हो जाएगा, ये जुमला दिल से नहीं कह रहे होते हैं, क्योंकि अभी उसका नुकसान देखा नहीं होता। उस लड्डू को रसगुल्ले को हलाल करने के लिए एक लेबल लगा लिया जाता है, यार अभी क्या करो, खाओ बस। फिर जब टेंशन में आता है, फालिज हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, फिर देखो कि दुआएं करवा रहे हैं, यार दुआ करो ठीक हो जाऊं मैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जिस कौम को उस चीज में अपना ख्याल नहीं है जिसका नुकसान फौरन नजर आ रहा है, तो उस चीज में अपना ख्याल कहां होगा जिसका नुकसान मरने के बाद नजर आएगा। समझ में नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है? आप नमाज छोड़ दो, फौरन नुकसान थोड़ी होगा। दुनिया का भी नुकसान होता है लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं हो जाता ना, लेकिन वो नुकसान भी यकीनी नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जो यकीनी नुकसान है मौत के बाद वाला, वो तो मौत के बाद है ना। तो इससे पता चलता है कि भाई अपना ख्याल ना रखना, अपने आप को भूल जाना, ये बड़ी डेंजरस बीमारी है। जब तक आपको अपना ख्याल नहीं होगा, आप वो नुकसान जो नजर आ रहा है उससे नहीं बचोगे। तो वो नुकसान जो नजर नहीं आ रहा उससे कहां से बचोगे? नहीं आई बात मेरा ख्याल है? तो इस बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखने ना रखने वाली बीमारी। हम सब अपना ख्याल रखते हैं, कैसे रखते हैं कि बोटियां मेरी तरफ ज्यादा आ जाएं, समझ रहे हो, जायदाद सारी मुझे मिल जाए, इज्जत सबसे ज्यादा मेरी हो जाए, मशहूर सबसे ज्यादा मैं हो जाऊं। ये आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, ये अपना ख्याल नहीं रख रहे आप, समझ रहे हो, ये ख्याल ना रखना है। ख्याल रख रहे होते तो फिर आप ये सोचते कि जिस चीज बाद में जाके जिसके, देखो जो शोहरत का भूखा होता है ना, आप चाहते हो मैं मशहूर हो जाऊं, जो शोहरत का भूखा होता है, सबसे पहली सजा ये मिलती है कि उसका सुकून अल्लाह छीन लेते हैं। हर वक्त हसद जेलिसी, लोगों से बोझ, तो ये तो अपना बेड़ा गर्क कर रहा है ना ये आदमी। देखो जो आदमी चाहता है हर जगह मेरी तारीफ हो, वो हर वक्त टेंशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई है जिसकी हर जगह तारीफ होती हो? दुनिया में कोई भी नहीं है भाई। कुछ लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, कुछ आपकी मुखालफत, और जितनी इज्जत ऊपर जाएगी बेइज्जती का चांस भी उतना ही ऊपर जाएगा। एक सच्ची मुच्ची की बेइज्जती, एक वैसे ही झूठी मुठी की भी लोग इल्जाम लगा रहे होते हैं, वो और टेंशन हो रही होती है इंसान को, यार एक चीज मेरे अंदर नहीं है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और चल जाता है मार्केट में। तो जब इंसान इज्जत का भूखा, चाहत का भूखा, शोहरत का भूखा, आप ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी सुकून बोलो नहीं देखो। इनको हसद भी ज्यादा होता है, जेलिस होते हैं ये। हसद की एक आग है ना जिसमें जलता है इंसान, तो बताओ आग में जलने में सुकून है? उर्दू में कहते हैं ना हसद की आग में जल रहा है, ये क्यों ताबीर? इसलिए कि वाकई वो जल रहा होता है। तो हसद पैदा क्यों होता है? हसद इसलिए होता है कि भाई ये दूसरा मुझसे आगे क्यों निकल गया। तो इसका मतलब आपको शौक है लोगों में मशहूरी का, आपको इज्जत का शौक है, ये टेंशन आपको खाई जाएगी। तो ये वही, ये जो अपना ख्याल रख रहे हैं ना कि मैं मशहूर हो जाऊं और पैसों की हवस, ये ऐसे ख्याल है कि जैसे शुगर के मरीज के सामने रसगुल्ले का डब्बा आया और वो अपना ख्याल रख के सबसे ज्यादा रसगुल्ले खुद खा रहा है, दूसरे को नहीं खाने दे रहा। तो ये देखने में लगेगा कि अपना ख्याल रख रहा है, हकीकत में मेरे भाई ये अपना ख्याल नहीं रख रहा है। इसको चाहिए था कि खुद एक भी लड्डू भी ना खाता और अपने दुश्मन को पूरा डब्बा खिला देता, بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا, دشمن کو ایک بھی نہیں رس گلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رس گلے تیرے لیے, میرے لیے گوشت انڈے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں, دو کھجوریں کھاؤں گا, رس گلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رس گلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں, کوئی میں رس گلے کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رس گلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں, دیکھو لوگوں کو رس گلے سے منع کر رہا ہے خود رس گلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رس گلے کھاتا نا تو آج میں رس گلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رس گلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. اب تو ہم نے ایک اصول بنا لیا ہے دعوتوں میں کھانا کھا کے جاؤ. ابھی رفیع بھائی کے گھر دعوت تھی ماشاء اللہ, رفیع بھائی یار تھوڑے دن بعد بلا رہے ہوتے ہیں, دعوت ہے دعوت ہے. اب محلے پڑوس میں محلے داری بھی رکھنی ہے ظاہر ہے. تو ہم نے کیا کیا, پہلے کھانا کھا لیا گھر میں, دعوت میں بھی شرکت ہو گئی, ہم نے بتا دی ہم تو کھا چکے ہیں. کیونکہ آپ کے مشورے پہ اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو بھائی کھاتے کھاتے ایک دن دھماکے کے ساتھ ایک دن آئے گا کہ انتقال ہو گیا. انتقال سب کا ہونا ہے لیکن کسی اچھی وجہ سے ہو تو زیادہ اچھا ہے نا. کھانے کی وجہ سے انتقال کوئی اچھا کام نہیں ہے. اچھا بھائی تو اب مجھے کوئی دعوت میں رات کے وقت بلائے گا نا تو پہلے ذہن میں رکھے میں کھانا کھا کے جاؤں گا. تو اتنی مرغن غذائیں رات کو لیٹ نائٹ کھا کے پھر سوتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی, وہ سینے میں جلن. اگلا تو خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب کی ہم نے دعوت کی, مفتی صاحب نے ہمیں عزت دی, مفتی صاحب نے آپ کو عزت دے دی, اپنا بیڑا غرق کر دیا. اور جب آپ ایک دن بیمار ہو کے ہسپتال میں جائیں گے نا تو جن جن لوگوں نے کھلایا ہے کوئی بھی پوچھنے کے لیے آپ کو نہیں آئے گا کہ طبیعت کیسی ہے آپ. کچھ لوگ تو ہیں مخلص پوچھ لیتے ہیں لیکن میجورٹی جو کھلا رہی ہے وہ پوچھنے بھی نہیں آئے گی. اس لیے آج کل ڈاکٹر لوگ ایک بڑی خاندانی بات کرتے ہیں کہ اپنا کھانا ٹفن میں اپنے ساتھ رکھو, لوگوں کے مشورے پہ مت کھاؤ. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن جس کا زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے لوگوں کے مشورے پر نہیں کھائے, وہ مرے گا, کوئی بھی نہیں پوچھنے آئے گا. اور میں ایک بات آپ سے تجربے کی بتا دوں, میں نے کھانوں کا فرق بہت دیکھا ہے. اب میں کھانے کے بارے میں جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا ہائیجینک چیزیں کھاؤ, اس پر مجھے بہت یقین ہو گیا کیونکہ میرے تجربے ہو چکے ہیں بہت. میں آپ کو حیران, آپ حیران ہوں گے, ہم یورپ جاتے ہیں نا, یورپ گئے سعودی عرب گئے, وہاں آپ جو مرضی کھا لو بیمار نہیں ہوتا آدمی. ادھر ہوٹل میں ایک دن کھائے گا بیمار ہو جائے گا. آپ اگر نہیں ہو رہے نا بیمار تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو معذرت کے ساتھ. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی غلط مثال ہو جائے گی, آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں. آپ کو نہیں کہہ رہا, بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے, اب میں نے بندہ کر دیا اس کو, اصل میں وہ بھنگی تھا لیکن اب میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا, تھا وہ بھنگی لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا, وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل, بھنگی بھی انسان ہی ہوتا بےچارا. تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا, ایک دم کیا ہو گیا, بے ہوش. لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا, کوئی کہہ رہے مرگی ہے, کوئی کہہ رہے کیا ہے, بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا, وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا. ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے بھائی, یہ بےچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے, آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی, اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی تھی اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے, اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے میدا احتجاج نہیں کر رہا اس کا مطلب میدا ڈھیٹ ہو گیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں نقصان, یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں, میدا ڈھیٹ ہو گیا ہے. اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے. اس کے جو اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا, انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گا, کرے گی یہ خوراک. وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا, پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا ہے, اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ ہو, جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام, ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا ان کو؟ نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے. اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پیئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا؟ خراب. ان کا ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی ان کے ساتھ, بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھوڑتے پھاڑ دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ دو دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا, سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گند, کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ, کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے, وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ, جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں, ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا جاؤ, ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. وہ ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ, تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکات کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے, پیٹ میں سنت سائز کیا ہے, بولو. اس کو نہیں دیکھتے, حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا ہو میں بار بار کہتا ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کنٹرول کرو میرے بھائی. تو قرآن کیا کہتا ہے, کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پسے پش ڈال دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا، ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا، دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا، من حیث القوم، وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی، من حیث القوم، قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں۔ دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ، اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو، ناکام۔ تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو، وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں، آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ چار دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو، ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے، ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سارے اسباب کیا ہیں، میڈیا پہ دیکھو، اخباروں میں دیکھو، بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا، اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ۔ کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو، روڈ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کتے ہی کتے، کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے، اتنے کتے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے، تم منورٹی میں آ گئے ہو، اب تم ہمیں کاٹا کرو گے۔ کتے ہی کتے ہر جگہ کی، کہیں بھی کوئی وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں یورپ والے، اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی، ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے، ہمارے یہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے۔ جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا، انسانوں پہ کوئی کنٹرول، انسانوں پہ، انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے، وہ اس کا کام ہے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے، انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے، وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے، اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے، آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی، اس پہ کنٹرول کیا ہے، ختم۔ کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، جی ٹانگ ٹوٹی، کیسے ٹوٹی، بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا، بہت ہو رہا ہے کراچی میں، کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا، ٹیکے لگ رہے ہیں، مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی تسمس ہو جائے اس بارے میں۔ جب بات کرو کہہ رہے باہر سے این جی اوز کی طرف سے پابندیاں ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں، پابندیاں ہیں۔ تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں، پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں، خوش ہیں۔ آپ کسی کو دیکھو نا، بیٹھا ہوگا مہنگائی یہ وہ، ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے، دو منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا، وہ بھی وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے، اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے، جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، نیوز نہیں سن رہے، ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے، پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے، 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے، وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا، ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری، تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے، ناکام دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، ایوب علیہ السلام کامیاب تھے، کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی، کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے، پھر بھی کیا تھے، کامیاب، زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو، اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو میرا خیال ہے، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے، ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا بچے کی سمجھ میں، ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا، ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے. لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے نا جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. کیونکہ ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا تو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے، رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی، دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے، تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس میں ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں، بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ، جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں، ایسی ڈائلاگ تھی یہ. تو اس زمانے میں بچے بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے، خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے، اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں، وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے، اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے. کراچی کے اسکولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سائنسدان بنے گا، اگلے جمعے بیان کے لیے نہ آئے. وہ بیان سننے نہ آئے، ایسے بیوقوف لوگوں کے سامنے جب میں بیٹھ کے بیان کروں گا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے انسان پہ خود بھی، بلکہ کراچی نہیں سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ ٹھیک ہے، فضائل چلتے رہتے ہیں عام طور پہ، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پڑھائی وڑھائی کراچی میں نہیں ہے بھائی. تو خیر، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. قومی سطح پہ جب جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اب اللہ آپ سے انتقام لے گا، آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا، بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں، وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ، حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے اچھے، بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے، حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے، وہ کانفیڈنس نہیں ہے، وہ کیا ہے، بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ کیا رہے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے. وہ بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا، اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی سپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع، آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے، اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں، یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا، تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ، بولو، یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہیں، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے، تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا، بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹا اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا، یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا، اب اللہ کہے گا بھگتو، یہ اولاد ہی تمہارا سرگنجا کرے گی. جتنے مرضی بال لگوا لو یہ اولاد ٹینشن دے دے کے تمہارے سر کو گنجا کرے گی اب یہ. اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا, ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم, آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے, خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں, سمجھ رہے ہو نا, ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں, اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں, یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا, بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا, اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہو. آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا, تھوڑے سے مزے کے لیے شادی, اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے, کنٹرول سے باہر. اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے, چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے, تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, سو میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں, حیا جاتی چند سیکنڈ میں ہے, آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کئی کئی سال لگ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے, عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے, اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں جو ٹینشن ہے, اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو بوائے فرینڈ سے, سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, کنٹرول بہرحال کرو, اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی, نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں, سمجھتے ہو. تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ ہی یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈڈ بنتا, بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو, یہ نیچر نہیں ہے. چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے, کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسطے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام ہے نا, سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے, مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مسرات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول, ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسو اللہ فانساہم انفسہم, جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے. جب نکاح کی لذت سے محروم تو بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ ان کو نہیں ہوتی. اتنا کچھ گند دیکھ لیا ہوتا ہے, اتنا گند میں منہ مار دیا ہوتا ہے, گھریلو لائف اب ان کی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جیسا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ریلیشن کو ایسا ریلیشن بنتا نہیں ہے, اور اس سے بے سکونی میں جاتا ہے انسان. بتاؤ مجھے, جو انٹرنیٹ پہ روزانہ تصویریں بدل بدل کے لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے اس کو اپنی گھر کی بیوی اچھی لگے گی؟ بولو نا. جس کے سامنے روزانہ کبھی مرغی کبھی پلاؤ کبھی بریانی آ رہی ہو اس کو تو گھر کا قورمہ اچھا نہیں لگتا تھوڑے دنوں کے بعد. دال تو دور کی بات ہے, دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ تو اللہ میاں نے جو آپ کو حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, اس سے آپ کا فائدہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو اس میں فحش چیزیں دیکھوں گا مجھے لذت ملے گی؟ بھائی یہ وقتی لذت ہے, اس سے تو دائمی لذت سے محروم ہو رہا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو عورت سے, تو انہوں نے کیا کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مطلب عورت میں لذت اللہ نے کیا کر دی ان کے لیے ختم؟ تو یہ نعمت ہے یا عذاب ہے؟ یہ تو عذاب ہے نا. تو بے حیائی کی طرف جو شخص جاتا ہے دن رات لڑکیوں سے بات کرنا, لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا, انٹرنیٹ پہ فوش چیزیں دیکھنا, گھر کی لذت سے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. میڈیکلی تو ڈاکٹر کہنے کچھ بھی نہیں ہو رہا, میڈیکلی مینٹلی بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. فطرت نے جو خواہش آپ کے اندر رکھی ہے اس سے فطرت کچھ کام لینا چاہتی ہے. اللہ میاں نے آپ میں جو عورت کی خواہش رکھی ہے اس سے کام لینا چاہتی ہے تاکہ میاں بیوی میں محبت ہو, آگے نسل بڑھے, سکون ملے آپ کو وہاں پہ. آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا تو نسو اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں انتقام لوں گا, دنیا میں سزا دوں گا میں. آخرت تو بعد میں ہے, آخرت کی تو سزا بہت سخت ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو ہر برائی کا میرے بھائی, جس برائی کے پیچھے بھی جاؤ گے نا خدا کو پسے پش ڈال کے, وقتی فائدہ ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ان فائدوں سے زیادہ ہیں. شراب کو دیکھ لو نا, شراب, بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. شراب جب حرام ہوئی ہے تو مشرکین نے کہا اس کے تو بڑے فائدے ہیں, ہم جب پیتے ہیں سکون ملتا ہے, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو قرآن نے کیا کہا, اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. یہ وقتی ہے نا فائدہ, یہ وقتی فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک ڈپریشن ختم, اصل میں ڈپریشن پیدا ہو رہی ہے اس سے. جو شراب پی کے ڈپریشن ختم ہو رہی ہے تو میرے بھائی تجھے پیدا اس لیے ہوئی تھی کہ تو پیتا ہے, لہذا تجھے اس کو ختم کرنے کے لیے پینا پڑا, شراب کو پینا پڑا. جو نہیں پیتے ان کو ڈپریشن ہوتی نہیں ہے. کچھ دن پہلے کافی کے مریض آئے میرے پاس نا, کہہ رہے ہیں میں جب ٹینشن میں آتا ہوں کافی پیتا ہوں اور ریلیکس ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ کو ٹینشن ہوئی اس لیے رہی کہ آپ کافی پیتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں میں نے کہا ہوتی ٹینشن, میں تو کبھی نہیں کافی پیتا, ہمیں تو نہیں ہوتی. بھائی لت ڈال دی ایک چیز کی تم نے کافی پی پی کے, آپ کا جو دماغ کو نیچرل طریقے سے سکون ملنا تھا وہ ملتا, دماغ مانگ رہا ہوتا ہے کافی پلائے گا تو ٹینشن ختم کروں گا, ورنہ وہ پیتا رہا بیٹھ کے. تو اور یہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں, نشے سے میری مراد جن کی عادت پڑتی ہے, ان کی کوانٹٹی آپ کو بڑھانی پڑتی ہے. 24 گھنٹے میں 2 کپ پی رہے ہو, تھوڑے دنوں میں وہ 2 کپ برابر ہو جائیں گے, 3 پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا سو جائے گا اڑ جائے گا, یہ ٹینشن کے لیے ایک اور شادی کر لیں. وہ نیچرل ٹینشن ہے. نیچرل ٹینشنیں جو ہوتی ہیں نا ان میں ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن وہ ٹینشن کے بدلے میں جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن پہ غالب آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے کھانا کھانے سے ٹینشن ہوتی ہے, کھاؤ گے تو نیند آئے گی, قضاء حاجت کے لیے بھی جاؤ گے, لیکن یہ ٹینشن میرے بھائی نہ کھانے سے کیا ہے, کیا خیال ہے, جو نہیں کھانے سے ہوگی وہ تو مسلسل ڈیمیج کرتی رہے گی نا. بھوکا رہنا ہے لیکن یہ تو نہیں کہ ساری زندگی بھوکا ہی رہو, ایک وقت میں تو کھانا ہی پڑے گا نا جا کے. تو آ گئی پھر اس پہ بھی بات, اب کیا کریں, آج بیان ہونا تھا. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, خوب سمجھ لیں جو برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہمیں سکون ملے گا, یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہیں سکون ملے گا. سکون گیا تیل لینے. سکون صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لے, اپنے آپ کو وقتی طور پہ بے سکون کر لے. اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بے سکون کر لو, سکون ہی سکون تمہارے مقدر میں اللہ تمہاری جھولیوں میں لا کے ڈال دے گا. میں نے کسی اللہ والے بزرگ کو پریشانیوں میں نہیں دیکھا, حالانکہ پریشانیوں کے بیسیوں اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں, مگر پھر بھی اللہ نے ان کو ایک خاص قسم کا سکون عطا کیا ہوتا ہے. وہ سکون کس بات کا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے, اور نیچر پہ چلنے کا جو سکون ہے وہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. تو آج جو ہے نا اللہ کو بالکل پسے پش ڈال دی ہے, بالکل پسے پش, کہ کوئی بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی یہ شریعت میں حرام ہے. ابے بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں, خاص طور پہ شادی بیاہ میں دیکھو کیسے آزاد ہو جاتے ہیں یار. پہلے زمانے میں طوائفوں کے ناچ دیکھنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے کوٹھوں پہ, اب یوٹیوب نے ایسی بے حیائی پھیلا دی ہے, ہر شادی بیاہ میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, چینل پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو نہیں بھی ناچ رہے ہمیں دیکھ کے وہ بھی کیا کریں, ناچیں. تو ناچ لو میرے بھائی, تھوڑا سا انجوائے کر لو. شادی بیاہ کی دو گھنٹے کی تقریب ہوتی ہے, ناچ گانے کی بڑا مزہ آتا ہے اس میں. اس کے بعد جو بے سکونی کے کانٹے اللہ تمہیں چبوئے گا نا کہ تم نے خدا کو ناراض کیا, اور ان گھروں میں ڈپریشن, خودکشیاں, اور جو برین ہیمریج سے ان کی, ایک ٹینشن سے جو برین ہیمریج ہوتا ہے ان لوگوں کو, اور جو لٹک رہے ہیں وہ پھر یہ ٹینشنیں بھی انہی کے گھر میں, انہی جہاں خوشیاں ہیں کل غم, جا کے دیکھا کرو ان لوگوں کے کیا ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اپنے گھروں کے خوبصورت ماحول کو میرے بھائی اس بے حیائی کے ذریعے تباہ و برباد مت کرو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
بھائی سوال پوچھا ہے کہ شادی ہال میں شادی کرنا جائز ہے, والدہ کا کہنا ہے کہ ایک والد کا کہنا ہے کہ یہ تو ایک رواج ہے, والدہ کا کہنا ہے کہ گھر میں جگہ ہی نہیں, تو کیا کریں؟ ماز بچہ, یہ کیسا نام ہے بھائی؟ دیکھو شادی ہال میں بھی جائز ہے, گھر میں بھی جائز ہے. مہمان زیادہ ہیں, گھر میں جگہ نہیں ہے تو شادی ہال میں کر لو, اور اگر مہمان ہی کم بلاؤ کہ خرچہ کم ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ شادی ہال میں کرنا ہے یا گھر میں کرنا ہے, اصل یہ بے حیائی نہ ہو, چاہے گھر میں ہو یا شادی ہال میں ہو, پارٹیشن ہو, خواتین الگ مرد الگ. دوسری بات یہ کہ بارات میں نہیں بلانا چاہیے لوگوں کو, باراتوں کی دعوتیں یہ ہندوانہ کلچر ہے, ولیمے کی دعوت ہے اسلام میں, بارات کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربی زبان میں. تو یہ جو باراتوں کے کھانے ہو گئے ہیں نا, باراتوں کی دعوتیں شادی ہال میں ہو یا گھر میں, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, یہ چیز اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. جب بچی کی یا بہن کی یا گھر میں کسی بھی خاتون کی شادی ہو تو نکاح مسجد میں پڑھوا لیں, جو قریبی لوگ ہیں چچا ماموں وغیرہ ان کو بول لیں مسجد میں پہنچیں گے نکاح ہوگا, وہاں سے پتلی گلی سے نکل لیں. جو بھی خاندان کے 8-10 لوگ بڑے بڑے آ جائیں بس ٹھیک ہے, اگر ان کو چائے پانی بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اس کے لیے تو ہال کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی جب رخصتی ہو کے گھر چلی جائے, اگلے دن لڑکا ولیمہ کرے, اس میں بلائے پبلک کو, اس میں بولے بھائی لڑکی والے اتنے تو لڑکے والے اتنے, اور فلاں جگہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو شادی ہال میں کر لے. پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے, اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو خاندانی ولیمہ کر لے, روکھڑا ہی نہیں ہے, پیسے کم ہیں تو جتنے ہیں اس حساب سے کر لے, ٹھیک ہے نا. استخارے کی دعا اردو میں نہیں, وجہ اس کی یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی آیت بتا رہے ہوں, تو اس کے ورڈنگ بھی منصوص ہے. اردو میں اگر مانگنی ہے تو لفظ بلفظ ترجمہ کریں, بالکل بامانہ ترجمہ نہ ہو بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو. تو کیونکہ بالکل اس کے جو ورڈنگ ہمیں سکھائی گئی ہے نا وہ توقیفی ہے, توقیفی کا مطلب اس میں اپنی طرف سے جیسے قرآن کی کوئی سورت جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے تھوڑی ترجمہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی. تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جو آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ انہی الفاظ کے ساتھ نہیں مانگی جائیں گی تو اس پر جو فضیلت ہے وہ مرتب نہیں ہوگی. تو استخارے کی دعا بھی ایسے ہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اگر وہ عربی والی دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کا مفہوم پھر اردو میں کہہ دیں، تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. اللہ تو پابند نہیں ہے نا کہ وہ لازمی اسی پہ نہیں آتی دعا، تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس دعا کو یاد کر لیں، سیکھ لیں وہ دعا. ہاں ترجمہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں پھر، اگر وہ دعا نہیں آتی ہے نا لفظ بلفظ ترجمہ اس کو. مفتی صاحب کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے؟ وضاحت فرما دیں. ما فوق الاسباب، مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا، چاہے فرشتے سے مانگے، نبی سے مانگے، قبر سے مانگے، پتھر سے مانگے، برابر ہے. ما فوق الاسباب مدد کسے کہتے ہیں؟ ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب، پولیس کو کال کریں گے آپ، پھر پولیس موبائل کے ذریعے آئے گی، چور کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دنیا میں اللہ نے کسی بھی کام کے لیے رکھے ہیں. مجھے پانی چاہیے، میں مدد طلب کرتا ہوں، میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، پلیز ہیلپ می. آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے. یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، یہ شرک نہیں ہے. ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا، تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد، مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی. نہ پیغمبر کر سکتے ہیں، نہ کوئی بت کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں، تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے، یہ مدد شرک ہے. تو خوب سمجھ لو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یا بتوں سے. یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے، تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی. تو کافر ہے، مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے. نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں، میرے حالات درست کر دیں، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان. سمجھتے ہو؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو اللہ نے اختیارات نہیں دیے، سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایسا شخص دوبارہ اسلام ایسے قبول کرے گا کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے گا اور وہ یہ اقرار کرے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنے کو ناجائز سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، اے اللہ جو مجھ سے جرم ہوا میں اس سے توبہ کرتا ہوں. ہاں زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. اس ہفتے ایک خوشخبری ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر بل کو مسترد کر دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے، اور یہ کہا ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے جنس تبدیل نہیں کرا سکتا. اس بل کو مسترد کروانے میں ہماری دینی جماعتوں، خصوصاً جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، تنظیم اسلامی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یوتھ کلب اور بھی بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. دعا کریں یہ بل ہمارے ملک سے مکمل ختم ہو جائے. بالکل اس میں جمعیت علماء اسلام کا بھی کردار ہے، جماعت اسلامی کا بھی کردار ہے، تنظیم اسلامی کا بھی کردار ہے، یوتھ کلب والوں کا بھی کردار ہے، اور دو وکیل تو میرے جاننے والے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس بل کے خلاف آواز اٹھائی، ہم سب ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ سب ہمارے محسنین ہیں، ہماری نسلوں کو مصیبت اور عذاب سے بچا رہے ہیں وہ. یہ جو قانون سازی ہوتی ہے نا، اس کے فوراً سائڈ افیکٹ نہیں آتے، یہ نسلوں میں جا کے جب نسلیں برباد ہونا شروع ہوتی ہیں نا، پتہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا ہی، دو بکرے آپ نے ذبح کر دیے، کاٹ دیے، اور 7 سال کی عمر میں کہہ رہے کہ میں شیعہ ہوں. ایک بکرے کا خرچہ ضائع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بکرا سستا تھوڑی مل رہا ہے بھائی. تو ان لوگوں نے ہمارے بکروں کے خرچے بھی بچا لیے. جو شی ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی؟ شی رہے گی. جو ہی ہے ہمیشہ کیا رہے گا؟ شی رہے گا. تو ان سب کا شکریہ. یہ تو خیر میں نے ایک مزاح کی بات کی ہے، یہ تو اس سے بڑھ کر ہے. بکروں کا خرچہ تو بہت ہلکی چیز ہے، بڑے مصیبت. تو اللہ وفاقی شرعی عدالت کو بھی جزائے خیر دے اور اب جلدی سے سپریم کورٹ اس پہ ایکشن لے اور یہ ہماری اسمبلیوں سے ہمیشہ کے لیے پاس ہو جائے کہ یہ غیر شرعی, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ان دینی جماعتوں یا کوئی بھی, چاہے دینی نہ بھی ہو, کوئی بھی اچھے کام کو کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو. یہ جو دو وکیل میرے جاننے والے ہیں, یہ تو کوئی ایسے کوئی مولانا ٹائپ کے نہیں ہیں, یہ تو بےچارے تھوڑے لبرل ٹائپ کے ہی لگے مجھے دیکھنے سے, لیکن سوچ اچھی ہے ان کی, بہت محنت کی انہوں نے. مفتی صاحب آزاد کشمیر سے آیا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی غلام کشمیر سے آؤ یا آزاد کشمیر سے آؤ, ملاقات کا ایک ٹائم ہے. میں بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں اس وقت, کائنڈلی کسی اور وقت ملیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بلوچستان سے ہے نا, مل لیے نا, زبردست ملاقات ہوگی. مفتی صاحب کیا نبی سے مجھے ہو گیا؟ مفتی صاحب کئی بار کہا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی, اس پر بیان کریں, نیز سورۃ تکویر پر بیان کریں. بھائی جنت کی زندگی ایسی ہوگی, تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کرو, یہ شور کیسا ہو رہا ہے موبائل میں, ایسے نہیں ہوگی جنت کی زندگی. کبھی موبائل کہہ رہا ہوں مائک میں, دیکھو یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے, مائک ہے نا. ہاں تو اس کو بلاؤ کسی کو, بھائی اس کو ٹھیک کریں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچ لیا کرو کہ میرے دماغ میں کیا ہے, میں کیا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کیسی ہو. خوبصورت بنگلے ہوں, حور و رنگ ہو, نہریں بہہ رہی ہوں, تصور کرتے چلے جاؤ. جہاں آپ کا تصور ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی کئی گنا اوپر کی چیز ہے. اللہ کہتے ہیں مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کسی آنکھ نے اب تک ایسی چیز دیکھی نہیں ہے وہ نعمتیں, کسی کان نے ان کی حقیقت کو سنا نہیں ہے, اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو دل سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. جہاں آپ کی سوچ ختم ہوگی نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. کیوں؟ اللہ نے تیار کی ہے بھائی, اور نیک بندوں کے لیے. دنیا میں ایسی ایسی عیاشیاں ہیں, حالانکہ وہ عیاشیاں اللہ نے کسی عمل کے بدلے میں نہیں دی ہوتی. تو جو عیاشی اللہ کامیابی کی صورت میں دے گا آپ کو, تو جتنا بڑا اللہ ہے نا میرے بھائی, اسی حساب سے جنت بھی ہے اس کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہو گیا بیان جنت پہ, ٹھیک ہے, دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہاں کیوں نہیں, درجہ بندی ہوگی جنت میں, ساری سب کو ایک جیسی جنت تھوڑی, دنیا میں اعمال سب کے ایک جیسے تھوڑی ہیں. سب سے اعلیٰ جنت شہداء کے لیے, پیغمبروں کے لیے, وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو ان کے لیے. اور کیونکہ علماء میں بھی دیر آر ٹو ٹائپس, بد عمل بھی ہوتے ہیں, با عمل بھی ہوتے ہیں, گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس علم سے, لوگوں کو سیدھے راستے بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو عالم کی آزمائش تو عام لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو پھر تہجد گزار ہے, روزے داروں کے لیے الگ جنت ہے. اچھا دیکھو, نیکیوں میں بھی نا ہر ایک کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے. کچھ لوگ آپ کو نمازیں زیادہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن کچھ لوگ صدقات و خیرات میں دوسروں سے آگے ہیں, کچھ لوگ نفلی روزوں میں دوسروں سے آگے ہیں, کچھ ان تمام عبادتوں میں کم ہوتے ہیں, والدین کی خدمت میں بہت آگے ہوتے ہیں وہ. تو ہر عبادت کا الگ نوعیت کا ثواب ہے, ہر عبادت کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ الگ قسم کے نوعیت. تبھی حدیث میں آتا ہے نا, روزے داروں کو الگ جنت ملے گی, الگ دروازہ ہوگا جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام عبادتیں تھوڑی تھوڑی رکھیں اور ایک کو زیادہ فوکس کر لیں ہم. تھوڑی تھوڑی ساری عبادتیں ہونی چاہیے, باقی کمال ایک ہی میں پیدا ہو سکتا ہے. ساری چیزوں میں ہر آدمی کمال نہیں پیدا کر سکتا نا. بعض لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں جو ہے نا, یہ تو نفلی روزے نہیں رکھتے, یہ فلاں بزرگ, یہ تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھائی وہ تہجد پوری پوری رات پڑھتے ہوں, آپ تہجد نہیں پڑھتے. بعض دفعہ بدگمان ہوتا ہے یار یہ تہجد نہیں پڑھتے, تو ہو سکتا ہے صدقات و خیرات میں وہ اتنے آگے ہوں, وہاں سے اس کی تلافی ہو رہی ہو. تو اس لیے کسی کے بارے میں جلدی رائے نہ قائم کر لیا کریں, دو چار چیزیں دیکھ کے کہ اس میں عمل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز میں اس کا عمل آپ سے بہت زیادہ ہو. مفتی صاحب میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں, اگلے مہینے نکاح دعا کریں میرے حق میں. اللہ تعالیٰ برکت دے بھائی. ہاں نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں ولی سے رابطہ کرو. میں ہوں گا تو پڑھا دوں گا. مفتی صاحب لوگ اتنی دور سے بیانات سننے کے لیے آتے ہیں, مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, آپ ایک سوال پڑھ کر اس کا جواب دینے میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں, ہمارے مسائل کی بات ہی نہیں آتی, لہذا مختصر مسئلے کی وضاحت کر دی گا. اچھا, میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کروانا چاہتا ہوں, کافی دعائیں بھی کر رہا ہوں, پیسے اکٹھے نہیں ہو پا رہے, پلاننگ کروں کیسے کروں, کیا میرا یہ ہدف پورا ہو جائے گا؟ یہ تو پہلے بھی سوال آیا تھا بھائی, پلاننگ کریں, آپ کے پاس اگر وسائل ہیں تو پلاننگ کریں, ورنہ اس سے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, عمرے سے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں. ہر آدمی ہر چیز, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, آپ نے عمرے کی پلاننگ میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے ابا اما کو عمرہ کرا دیا, اور پھر جب وہ بیمار ہو رہے ہیں تو دوا کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے میں پہلے یہ سوچنا چاہیے, اس کی پلاننگ کریں کہ یہ پلاننگ کرنے کی بھی ہے کہ نہیں ہے, کچھ وسائل ہوں تو پھر اس پہ سوچیں, نہیں ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. ابا کو بیمار ہو گئے, اماں بیمار ہو گئیں, آپ نے سارے پیسے لگا دیے عمرے پہ, تو ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو پلاننگ کرنے سے پہلے یہ پلاننگ کریں کہ اس کام کی پلاننگ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, پھر پلاننگ کریں. میرا مسئلہ ہے, میں سوچتا بہت ہوں, بڑے بڑے اہداف بنائے ہوئے, مگر عملی کوشش نہیں کر پاتا. میرا ہدف ہے دین کے کاموں میں خرچ کروں, مگر کماتا نہیں ہوں, کام میں دل نہیں لگتا. دیکھو, جب بھی کوئی پلاننگ ہوائی ہوتی ہے نا, تو وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. پلاننگ کرنے کا طریقہ یہ, پین ہاتھ میں رکھو, ڈائری لے کے بیٹھو, جو دماغ میں اس کو پارسل کرو صفحے پہ. اب آپ کو لکھا نہیں جاتا, تو جس کمبخت سے لکھا نہیں جا رہا, وہ اس پلاننگ پر عمل کہاں سے کیا جائے گا اس سے؟ ابے بھائی دیکھو, اب پھر کہتے ہیں لوگ لمبے جواب دیتے ہیں, تو جواب دینا پڑتا ہے نا. ایک بچہ سست تھا بہت زیادہ, کام نہیں کرتا تھا. ابا نے ایک مشین لا کے رکھ دی کمبخت کے, تو کوئی کام نہیں کرتا, اب تیری زندگی تباہ ہو رہی تھی. میں نے مشین دے دی ہے تجھے, بٹن دبائے گا پانی آ جائے گا, بٹن دبائے گا روٹی آ جائے گی, بٹن دبائے گا یہ کام, بٹن دبائے گا وہ کام. اب تو آسان ہو گیا نا تیرے لیے کام کرنا. تو وہ کہتا ہے, ابا ایک مشین بٹن دبانے کے لیے بھی لے آؤ, کہ بٹن بھی کون دبائے, وہ بھی مشین ہی دبا دیا کرے بٹن, بٹن کون دبائے گا بیٹھ کے بھائی. تو اب اتنی سستی کہ آپ سے ڈائری پہ لکھا ہی نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب آپ چھوڑ دو کام وام, یہ پڑے رہو, ٹھیک ہے نا, آپ چھوڑ دو, آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اتنا تو کرو کہ اس کو دماغ میں جو پلاننگ آ رہی ہے, دیکھو دماغ جو ہے نا ہمارا, وہ خیالات کا مجموعہ ہے. یہ خیالات اکٹھے کرتے 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 یہ سیٹ نہیں کرتا, ترتیب نہیں دیتا, یہ میموری کارڈ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی رہیں گی. ترتیب آپ کو خود دینی ہے اس کو. تو اس کے لیے بجائے دماغ کو تھکانے کی, قلم کو تھکاؤ, ڈائری میں اس کو لکھو. آج ایک کام کریں, جو کچھ کھوپڑی میں ہے نا کہ کرنا ہے میں نے, یہ کرنا ہے میں نے, وہ کرنا ہے, وہ سارا کاپی پہ لے آئیں آپ, ڈائری پہ لے آؤ. شروع میں تو بڑا کچرا جمع ہو جائے گا, اوٹ پٹانگ چیزیں آئیں گی, لکھ دو اس کو ایسی کی تیسی. مثال کے طور پر اوٹ پٹانگ چیزیں اتنی آئیں گی, ایک پہلے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انڈے جا کے چیک کرنے ہیں, ہو سکتا ہے میرے تو یہی پلاننگ کا حصہ ہو. دوسرا آئے گا کہ بھائی امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, امریکہ جانا ہے بیان کے لیے, مرغی کو انڈوں پہ سے اٹھانا ہے, انکیوبیٹر کا پانی چیک کرنا ہے. تو اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے نا. میں نے جب اپنی پلاننگ لکھنا شروع کی نا, تو پتہ ہے کیا, جو میرے دماغ میں آئے میں نے کہا ڈائری میں ڈالو. یار دماغ میں لے کے کیوں گھومے ہم اس کو, دماغ کو خالی کرو کسی اور کام کے لیے, آگے چلو. ورنہ دماغ سارا دن پکتا رہتا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے, کرتا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. فرشتہ آ جاتا ہے, نکل پرلی گلی سے یہاں سے, چل بھائی. تو میں نے جب ڈائری میں منتقل کیا نا, تو چار سال سے میرا جو گھر میں بستر ہے نا, بیڈ, ایسے تو میں نیچے سوتا ہوں, بیڈوں پہ گدوں پہ مجھے سونے کی عادت ہی نہیں ہے, لیکن گھر میں گدے ہیں تو نا, بہرحال وہ پٹا ٹوٹا ہوا تھا اس کا, وہ بھی پلاننگ میں تھا کہ یہ پٹا جوڑنا ہے, بعض دفعہ اس میں بیٹھو یا لیٹو دھڑام سے نیچے. جب پلاننگ نہیں ہوتی تو چھ چھ سال سے نل کے ٹپک رہے ہوتے ہیں, ان کا واشر چینج کرنے کی نوبت نہیں آتی. تو وہ پٹا تھا, تین سال سے گھر کا نل کا ٹپک رہا تھا کچن کا, گھر والے کہہ کے تھک گئے, بھائی اس کو ٹھیک کرانا ہے. اچھا بھائی ٹھیک کرانا ہے, پھر گھر سے باہر نکلے بھول گئے, پھر گھر میں آئے تو نل کا ٹپک رہا ہے, ٹھیک کرانا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے کیا لکھا, جو اٹرم پٹرم کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے اس میں میں نے پلاننگ ورزش کرنی ہے. بہت عرصے سے سوچ رہے تھے ورزش کرنی ہے, بھائی روزانہ سوچ سوچ کے ہی ورزش کرنی ہے. نیچے پٹا ٹھیک کرانا ہے, نمبر تین نل کا ٹھیک کرانا ہے, نمبر چار بزنس کرنا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، نمبر پانچ یہ کرنا ہے، نمبر پانچ حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. سر میں نے ایک دن شیشے میں دیکھا تو ایئرپورٹ بن چکا تھا. اس وقت میری تین شادیاں تھیں، سوری دو شادیاں تھیں، اور سر میرا کیا تھا، ایئرپورٹ. تو مجھے تھا کہ اس لک پہ آپ کو رشتہ، فرشتہ تو آئے گا، رشتہ نہیں آئے گا اس لک پہ. ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈائری میں. سر پہ بال اگانے ہیں، لکھ دو نا، کوئی پابندی تھوڑی ہے، کوئی ٹیکس تھوڑی لگ رہا ہے، کوئی نیب والے آ کے چیک تھوڑی کریں گے، یا ایف بی آر والے آ کے چھاپا تھوڑی ماریں گے، یا گورنمنٹ تھوڑی پوچھے گی کہ کیا لکھ رہا ہے بھائی، تو تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے، اتنے تیرے سر پہ بال کہاں سے ہوئیں گے. تو اٹرم پٹرم جو ہے نا، سب اوٹ پٹانگ لا کے ڈائری میں کیا کر دو، الٹ دو، جو آ رہا ہے لکھ دو. ایک دفعہ دماغ کی بالٹی کو خالی کرو یار، کھچڑی جو پکی ہوئی ہے نا کھوپڑی میں، یہ ڈائری کو گندا کرو اپنی. سب لکھ دیا، اس میں بڑے بڑے پلان بھی تھے جو میں بتا نہیں رہا ہوں نا آپ کو، ساری باتیں سب بتا دوں، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. اس میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تھیں، بیڈ کا پٹا ٹھیک کرنا ہے، تو مرغیوں کے دانے کا اب یہ ہماری مرغیاں جو باجرا کھا رہی ہیں، دانا کھا رہی، گراتی بہت تھیں، بہت زیادہ گراتی ہیں، ضائع بہت. یوٹیوب پہ ایسی ایسی ویڈیوز ہیں کہ آپ ایسے برتن بنا سکتے ہیں جس میں دانا ضائع نہیں ہوتا. وہ ویڈیوز دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس پہ عمل کب کریں؟ تو یہ بھی لکھتے بھائی، تو مرغیوں کے لیے برتن بنانا ہے تاکہ دانا ضائع نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، سب پٹرم پٹرم لا کے اس کو خالی کر دو. پھر ایک چھوٹی سی ڈائری، ڈی ایس ڈائری جسے کہتے ہیں، ڈیلی شیڈول، وہ جیب میں رکھو. کچھ چیزیں بعد میں یاد آئیں گی، ابھی یاد نہیں آ رہی. آپ جاؤ گے اڑے یہ تو رہ گیا، وہ چھوٹی ڈائری میں لکھ دو. پھر اگلے دن ابے یہ تو لکھا ہے، ہم تو کراچی کے اسٹائل میں ابے تبھی چلتا ہے، ابے یہ تو یاد ہی نہیں رہا، وہ بھی لکھ دو. رات کو آ کے یہ بالٹی بھی بڑی بالٹی میں انڈیل دو، اور یہاں سے کاٹ دو، ورنہ دونوں جگہ سے پھر ٹینشن میں آئے گا، ابے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، وہ والا ہے یا یہ والا ہے. جب ایک بالٹی میں انڈیلا تو یہاں سے اس کو بالکل، بلکہ صفائی پھاڑ دو، ورنہ وہ دیکھتا رہے گا یہ کاٹا ہوا ہے کہ نہیں کاٹا ہوا، ٹھیک ہے نا، سفا پھاڑ دو. تو جب سب کچھ اٹرم پٹرم ڈائری میں آ گیا نا، اس میں ٹائم لگے گا. آپ کہو گے میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، نہیں بھائی، یہ بہت ٹائم ویسٹنگ سے یہ عمل آپ کو بچا رہا ہے. بے شک ایک ہفتہ لگ جائے اس میں، ایک مہینہ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں اتنے سال کچھ نہیں کیا تو ایک مہینہ اگر نہ کرو تو کیا ہے، اب تو کچھ ہونا شروع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو آپ کی پلاننگ ہے نا، اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو میں ٹائم باؤنڈ نہیں ہوں، وہ زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں. ان کو آپ نے، وہ سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے، ان کے پاس ایک ڈائری ملتی ہے، ڈی ایس ڈائری ہے، بڑی خاندانی ڈائری ہے. اس میں ڈائری میں الگ سے پیجز ہیں کہ یہ پوری زندگی میں جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ ادھر لکھ دیں. تو نہ تو سادہ ڈائری بنا لیں آپ، کہ بھئی یہ ڈائری کے یہاں سے یہاں تک پیج وہ ہیں جس میں پوری زندگی میں جو کام میں نے کبھی بھی کرنے ہیں وہ اس میں ڈال دو، وہ جلدی کے نہیں ہیں، صحیح ہے نا. تو وہ آپ نے ڈال دیے، بولو، چھانٹی کر دی کہ یہ کام ایسے ہیں جو پوری زندگی میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں، ابھی فوری ضرورت کے نہیں ہیں. یہ وہ والے کام ہیں جو اس سال میں نے کرنے ہیں، اس سال میں نے لازمی کرنے ہیں. ان کو ڈال دیا آپ نے ان کاموں میں جو اسی سال آپ نے اسٹارٹ کرنے ہیں لازمی. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے جو اس مہینے کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو اس ہفتے کرنے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو کل کرنے ہیں. مثال کے طور پر بجلی کا وہ تارے نکلی ہوئی ہیں، بچوں کے کرنٹ لگنے کا اندیشہ ہے، وہ کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں ماں باپ کے. ابھی ہمارے جاننے والے ایک استاد، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ٹینک جو ہے نا پانی کا ٹینک، اس کا ڈھکن کھلا ہوا تھا، یا ڈھکن نہیں تھا، بنوانا تھا دوسرا ڈھکن، بچی گر گئی اس کے اندر. اب وہ گر گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ دو دن سے بچی تلاش ہو رہی ہے پورے شہر میں، بچی کہاں گئی، اغوا تو نہیں ہو گئی. کسی کو خیال آیا کہ ٹینک میں دیکھو، تو دو دن کے بعد دیکھا کہ بچی اندر، پانچ چھ سال کی بچی، کیا ماں باپ پہ گزری ہوگی. تو بعض دفعہ گھر میں یہ بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں، آپ کی چھوٹی سی غفلت. بجلی کی تار نکلی ہوئی ہے، گھر والوں نے کہا بھائی اس کو الیکٹریشین کو بلاؤ، بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے. آپ نے کہا اچھا، بھول گئے، بچے کو کرنٹ لگ گیا. تو ایسے ایمرجنسی نوعیت کے کام بھائی یہ کیا کرنے ہیں، یہ آج کرنے ہیں، تو اس کو باؤنڈ کرو. سمجھ رہے ہو، پورا ہفتہ آپ کی ڈائری کا آپ کے سامنے ہوگا، اس ہفتے میں نے یہ کام کرنے جن میں کل یہ کام کرنے. تو جب آپ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی میں ایک مینجمنٹ آنا شروع, اور بڑے پرانے پرانے کام جو بہت عرصے سے رہ گئے تھے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر کچھ کام ایسے ہوں گے وہ کام تو ہیں لیکن ان کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر ابھی انہوں نے سوال پوچھا کہ ماں باپ کو عمرہ کرانا ہے, تو پہلے تو اس پہ غور کر لینا کہ عمرہ. پھر ہر کام کی الگ الگ پلاننگ, یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے ٹائم باؤنڈ کرو کہ میں اس کے لیے صبح اتنے بجے میں ٹائم نکال کے بیٹھوں گا, صرف اسی کام پہ سوچوں گا میں کہ یہ میں نے کرنا کیسے ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ ایسے تھوڑی عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کرنا ہے بس, بھائی اس پہ میں سوچوں گا, وہ ٹائم باؤنڈ کرو کہ یہ بھی ایک کام ہے عمرے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ کب سوچنا ہے؟ کل. یہ والا ٹائم میرا صرف سوچنے کے بارے میں, تو سوچو وہاں بیٹھ کے اور پھر اس میں لکھو اس کو کہ بھائی یہ اس کی پلاننگ کرو. جو کام نہیں ہو رہا نا اس کام کے سوچنے کا ٹائم بھی لکھو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, اس کو عادت تھی فوش فلمیں دیکھنے کی, چھوٹ نہیں رہی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا, بہت طریقہ بتایا. میں نے اس کو کہا کہ ایسا کرو, ایک ٹائم ایسا رکھو جس میں صرف پین ہاتھ میں لے کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ میں نے یہ چھوڑنا کیسے ہے, اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا, کیا کیا کرنا پڑے گا, کون کون سے اوقات ایسے ہیں جس میں گناہ کی طبیعت زیادہ ہوتی ہے, تو ان اوقات میں نے کیا کرنا ہے. اور میں نے کہا اس میں یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کہے گا کہ نہیں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. نہیں بھائی, جب تک کوئی پالیسی بنا کے نہیں اٹھوں گا, بستر سے اٹھوں گا نہیں جب تک میں لکھ نہ لوں. اور پھر اگر وہ پالیسی ٹوٹ جائے دوبارہ لکھو. ہوتے ہوتے الحمدللہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ برائی چھوٹ گئی ہے. تو جب تک آپ لکھنا نہیں سیکھتے نا, پلاننگ کرنا نہیں سیکھتے, ایسی جو بے ڈھنگی زندگی گزر رہی ہے اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا. ٹائم ضائع ہوتا رہے گا, برباد ہو جائے گی زندگی. اس میں اور بھی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے. چلو گے تو انشاءاللہ آسانی آئیں گی, ورنہ اگر زیادہ چاہتے ہو تو ٹائم لینڈر والوں کی ورکشاپ لے لو ٹائم مینجمنٹ کی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. میرا مسئلہ یہ کہ میں سوچتا بہت ہوں بڑے بڑے آداب بنائے. اگر کسی نے نیا کاروبار شروع کیا دکانوں پر مال بیچنے کا, تو شروع میں وہ کتنی دکانوں سے اسٹارٹ کرے, اور کاروبار کے شروع میں کیا کیا اسٹیپ لے کر کاروبار جمنا شروع ہو جائے. میرے بھائی اس کے بارے میں ڈائری لیں اور آپ بیٹھ جائیں کہ کیا پلاننگ. اور پلاننگ میں سب سے پہلے یہ بات لکھیں کہ ہر چیز میں اس کے اہل سے مشورہ لیا جاتا ہے, تو اس کے اہل کون کون ہیں. تو جو بھی کاروبار کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کریں, یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے. ہم تو اپنے کاروبار ڈبا چکے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ, آپ کو کیا مشورے دیں گے. اسلام میں تجارت پر زیادہ زور دیا گیا. دنیا کمانا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا کمانا منع ہے. ارے دنیا کمانا منع نہیں ہے, دنیا سے دل لگانا منع ہے, جس پہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. دنیا تو کماؤ بھائی, نہیں کماؤ گے تو مسلمان پیچھے چلے جائیں گے. مسلمانوں کا بیڑا غرق پہلے ہی بہت ہو چکا ہے, مزید بیڑا غرق ہو جائے گا, بالکل غلام بن جائیں گے. ابھی جو تھوڑا بہت اسلام دنیا میں باقی ہے نا, اس کی وجہ یہ کہ کچھ مسلمان معاشی سطح پہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہیں, جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے, وہ بھی غریب ہو گئے تو گیا کام. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ صبر کرو جنت ملے گی. اور ایک غربت اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے, تو سستی کاہلی کی وجہ سے غربت جو ہے وہ کوئی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, سمجھتے ہو. میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کیسے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے انہوں نے مجھے خط لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہدایات رحمت اور برکت کے بعد میں آپ کا ڈاکٹر اسرار کا طلحہ بن جلیل کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے چینل نے میری زندگی بدل دی اور اپنے مسلمان ہونے کا صحیح مطلب سمجھایا الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز کے دوران دنیاوی وسوسے آتے ہیں, میں ان سے بہت پریشان ہوں. مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جن سے یہ وسوسے نہ آئیں. یہ وسوسے وظیفوں سے ختم نہیں ہوتے, ان کا حل یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان پہ پریشان ہونا بند کر دیں. آ رہے ہیں آنے دیں. آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا. آپ جاؤ جلدی جلدی وضو کر کے آؤ, نماز جلدی جلدی اسپیڈ کے ساتھ. وسوسے کا مریض اسپیڈ سے نماز پڑھے, کیونکہ اگر تمیز سے شروع کرتی ہے نا وہ بہت لمبی تمیز, اس کی تمیز بہت خطرناک ہوتی ہے. وہ ظہر میں شروع کرے گا, عشاء میں جا کے سلام پھیرے گا وہ. تو جلدی جلدی اسپیڈ سے نماز پڑھیں, اور جو آ رہے ہیں آنے دیں, ان کو نہ بھگائیں نہ لائیں. اس کا یہی علاج ہے, اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ وظیفوں سے بڑھیں گے کم نہیں ہوں گے. بھئی یہ کیا ہے مفتی صاحب, موجودہ وقت میں ایسا لیڈر جو آدھے سے زیادہ پاکستانیوں کو پسند ہے مگر بعض لوگ اسے یہودی ہے. بہت پرانا ٹاپک ہے, ابھی نئی بات کرو یار. مہنگائی کی سب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. مہنگائی کے سبب لوگوں میں غیر اخلاقی حرکات بڑھ گئی ہیں. چوری ٹوپی ڈرامے, جھوٹ فراڈ کر کے لوگ ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. گورنمنٹ کو توجہ دلائیں. سارے مجرم ہیں اس میں برابر کے, سارے مجرم ہیں, کوئی ایک بھی ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ابھی چھوڑو اس میں مجھ سے زیادہ نہیں منہ کھلواؤ میرا. ملک جب اسٹیبل ہی نہیں ہو پائے گا تو بس ہر وقت یہی ہوگا کہ کوئی گورنمنٹ چلتی نہیں ہے ہمارے یہاں. اچھا جب کسی گورنمنٹ کو گرایا جاتا ہے نا تو جس کو گرایا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتی ہے, اور جو گرانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں گرایا. پھر جب ان کی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن ان کو گراتی ہے, پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں اور جو ان کو گرانے والے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. حالانکہ ملک کا فائدہ اس میں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ اس کو اپنا ٹائم مکمل کرنے دو. تو اس کرائیٹیریا کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترتا, کوئی بھی پورا نہیں اترتا کہ تمیز سے کسی کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا جاتا ہمارے ملک میں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ فوج کر رہی ہے, کر رہی ہوگی فوج, لیکن سپورٹ کون کر رہا ہوتا ہے فوج کو؟ وہ سیاسی لیڈر کر رہے ہوتے ہیں نا. اپنی باری میں جب میری باری, جب میں وزیر اعظم ہوں گا نا تو جو حزب اختلاف ہیں وہ فوج کی تعریفیں کر کے مجھے گرانے کی کوشش کریں گے. پھر جب میں گر جاؤں گا تو اب میں موجودہ حکومت کو گرانے کی کوشش کروں گا. کل جن کی نظروں میں فوج اچھی تھی آج ان کی نظر میں فوج بری ہے, کل جن کی نظر میں بری تھی آج ان کی نظر میں اچھی ہے. تو یار یہ کیا دو منٹ کے لیے بھی کسی ایک جگہ کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت ٹکتی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج جو حکمران ہیں کل وہ فوج کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ نہیں دے رہے تھے, کیونکہ فوج ان کے ساتھ نہیں تھی, فوج سیاست میں مداخلت کر رہی تھی. جب ان کی باری ختم ہوئی تو آج ان کی نظر میں فوج بہت اچھی ہے, جو مخالفین ان کی نظر میں فوج کیا ہے؟ بہت بری ہے. تو مجھے نہیں پتا اچھی ہے بری ہے, یہ ابھی میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی یہاں ہر شخص اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. کنٹری کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک طرف. دیکھو ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک سب سے پہلے ہے, بس. کسی کو بھی اپنا باپ بناؤ, ملک کے بعد بناؤ اس کو اپنا باپ. پہلے کیا ہے؟ کنٹری ہے آپ کا. کنٹری کو پہلے فوکس کرو. کنٹری کا فائدہ کس میں ہے؟ تو نہیں ہوتا کوئی بھی پاکستان میں, سمجھ رہے ہو؟ دنیا میں نہیں ہوتا, پاکستان میں کہاں سے ہوگا. اور جو آپ کا مخالف ہے نا اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے, تبھی تو آپ اس کے خلاف ہو. اگر اچھا ہوتا تو پھر اس کے حق میں ہوتے ہیں نا آپ. اس کے بارے میں نظریہ رکھو برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, کچھ خوبیاں اس میں بھی ہیں. اس اصول پہ زندگی گزرے گی نا تو پاکستان شاید تھوڑا ترقی کر لے. ہمیں ابھی لیڈر سے زیادہ نا قوم کو ضرورت ہے خود سدھرنے کی. دیکھو سیاسی لیڈر قوم کے مزاج کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں کہ کون سا منجن اس وقت زیادہ بکے گا قوم میں. یہ تقریباً سب سیاسی لیڈروں میں یہ چیز مشترک ہے. جس چیز کا, جس نعرے کا منجن بکتا ہے اس کو کیچ کرایا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سب سیاسی لیڈروں کو پتا ہوتا ہے ابھی مہنگائی کے خلاف جہاد کا نعرہ لگاؤ گے یہ والا منجن بولو زیادہ بکے گا. حالانکہ ان کے پاس خود کوئی حل نہیں ہوتا اس مہنگائی کے علاج کا. نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, پھر جب وہ آتے ہیں تو مہنگائی کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. لیکن اب وہ منجن اپوزیشن استعمال کرتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اب وہ منجن کون استعمال کرتا ہے؟ حالانکہ جب اپوزیشن تھی تو اس وقت کون سا مہنگائی کم نہیں, اس وقت بھی مہنگائی کا ریشو بہت اوپر گیا تھا. تو میں بار بار کہتا ہوں, یہاں تو میں سیاسی باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ممبر پہ کہ آپ کس کو ہیرو سمجھیں کس کو زیرو سمجھیں, کیونکہ قرآن و سنت نے تھوڑی کوئی بیان کیا. یہ تو رائے ہے, آج ایک ہے کل چینج ہو سکتی ہے, اور کسی کے پاس بھی کوئی یقینی چیز اس بارے میں نہیں ہوتی, صرف تجزیے ہوتے ہیں, تبصرے ہوتے ہیں. تو میں بار بار ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ہمیں لیڈروں سے زیادہ خود سدھرنے کی ضرورت ہے. ہم جب سدھریں گے نا تو پھر سیاسی لیڈر کہیں گے کہ یہ پڑھی لکھی قوم ہے, اس میں وہ نعرہ چلے گا جو پڑھے لکھے لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے. ابھی کیونکہ قوم میں ایجوکیشن کا ریشو بہت کم ہے, ابھی وہ منجن زیادہ بکتا ہے جو جاہلوں میں زیادہ قبول ہوتا ہے. کوئی بھی مہنگائی کے خلاف نعرہ لگا دے گا, کوئی بھی نعرہ لگائے گا دبا کے منجن بکتا ہے اس کا. تو اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قوم کو نا جذباتیت سے ہٹ جانا چاہیے. جذباتیت کا مطلب آپ اپنے سیاسی لیڈر کو سمجھیں کہ اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں, اور مخالف کو سمجھیں کہ برا ہے, اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے لیڈر کے خلاف جب کوئی بات کرے گا نا تو اس کو تحمل سے سنو گے آپ. ابھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, میں اگر مسلم لیگ کا ہوں تو نواز شریف کے خلاف ایک حرف کوئی میرے سامنے بول کے دکھا دے, میں اس کا جبڑا باہر نکال کے کر دوں گا. اس پہ فحش الزام میں لگاؤں گا جو چل رہا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کا ہوں تو میرے سامنے کوئی عمران خان پہ ایک اعتراض کر کے دکھا دے, ایک لفظ بول کے دکھا دے, میں اس کا منہ پھاڑ دوں گا. یہ چل رہا ہے ابھی. اس کا مطلب آپ نے نواز شریف کا کلمہ پڑھ لیا, پیپلز پارٹی نے زرداری اور بلاول بھٹو کا کلمہ پڑھ لیا, اور پی ٹی آئی نے عمران خان کا کلمہ پڑھ لیا. بھائی ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا. تو وہ جو ہے نا تین پھینکو بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک رشین اور ایک پاکستانی. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہے نا ہوائی جہاز آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. رشین اور پاکستانی بالکل آسمان سے چپک کے, انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے بس, اتنے اونچے اڑتے ہیں. رشین نے بولا ہماری آپ دوزیں سمندر کی تہ سے چپک کے چلتی ہیں, بالکل اتنی نیچے چلتی ہیں. انہوں نے بولا بالکل لگ کے, انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس کوئی سوائے لیڈروں کے علاوہ کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. تو پاکستانی نے کہا کہ ہماری قوم جو ہے ناک سے کھانا کھاتی ہے. کہاں سے کھانا کھاتی ہے؟ ناک سے. وہ دونوں حیران ہوئے, بالکل ناک سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو آپ بھائی کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, باقی میں کس کی طرف ہوں یہ میں ممبر میں نہیں بتاؤں گا. یہ تو اپنے دوستوں میں آدمی اپنے دل کی باتیں شیئر کرتا ہے, یار فلاں ٹھیک ہے, فلاں غلط ہے, فلاں کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ تو چلتی رہتی ہیں. اور میری رائے بھی چینج ہو سکتی ہے, میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. وہ تو ہر مولانا کی اپنی رائے ہوتی ہے, میری بھی اپنی رائے ہے, لیکن میں ممبر پہ ایک اصول بیان کر رہا ہوں. وہ اصول بالکل ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے. آپ جے یو آئی کے ہو, آپ مسلم لیگ کے ہو, آپ پیپلز پارٹی کے ہو, آپ پی ٹی آئی کے ہو, ایک اصول بنا لو, اپنے لیڈر سے محبت کرو اور یہ عقیدت بھی رکھو, لیکن تھوڑی سی کم. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ سمجھو میرا لیڈر بہت اچھا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اس پہ انگلی اٹھ سکتی ہے, اس پہ احتساب ہو سکتا ہے, انگلی اٹھ سکتی ہے, کورٹ میں جا سکتا ہے, جیل میں جا سکتا ہے. سب گئے ہیں, سب جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیس سب پہ چل سکتا ہے. اور میرا جو مخالف ہے بہت برا ہے, اتنا نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں. اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو مجھے ماننے پڑے گا. تبھی ہم جس حکومت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں نا, جب بھی کوئی, تو میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی دوسروں سے کمپیئر کر لو. بس دوسروں سے کیا کرو, کمپیئر کیا جاتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا سیاسی لیڈر سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک جیسے ہیں, لیکن کوئی کم برا ہے, کوئی زیادہ برا ہے. تو جو کم برا لگ رہا ہو اس کو سپورٹ کر لو. تو ہم یہ لفظ کہہ اس لے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم جس کی تعریف کریں گے اچھا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خامی نہیں ہو سکتی. اور جس کی ہم برائی کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خوبی نہیں ہو سکتی اس میں. تو بہت سارے کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے خلاف سننے کا تحمل پیدا کرو. جب کوئی آپ کے خلاف بولتا ہے نا, میں نے یہاں لوگوں کو بتایا ہے, اپنے دوستوں کو, میں جب بیان کروں کوئی غلط بات کروں, مجھے بیان کے بعد جا کے ٹوکو. اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. جب کوئی ٹوک رہا ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے, اس وقت بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. کسی کو بھی اپنی تعریفیں, ہر آدمی کو اپنی تعریفیں اچھی لگتی ہیں, اپنی برائی کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن میں نے تجربہ کیا ہے, اس وقت بعض دفعہ مجھے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, ان لوگوں کے ٹوکنے سے جو مجھے فائدہ ہوا ہے نا, وہ تعریف کرنے والوں سے نہیں ہوا ہوگا. ایک منٹ. تو اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس وقت برا لگ رہا ہوتا ہے, آدمی کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے. تو بھائی جب اپنے آپ سے اتنی عقیدت جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہو سکتی, تو کسی اور کے بارے میں تو ہم ویسے ہی نہیں جانتے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے تو سنا ہی ہوتا ہے, اس میں عقیدت اتنی کہ پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دیا. یہی حال پہلے ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے. پہلے بھی آپ کسی لیڈر کے بارے میں کچھ بول دو تو آپ دیکھو لوگ فحش الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. آپ مخالف پارٹی کو تھوڑا سا برائی کرو گے نا, مخالف پارٹی آپ پہ فحش الزام لگانا شروع کر دے گی, اور لوگ اس الزام کو درست ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو اعتدال پیدا کرو. جتنا جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی نہ امام مہدی ہے نہ کوئی پیغمبر ہے, بہت اچھے ہیں, تھوڑے سے کم ہیں. تو اعتدال. کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ نہیں, میں تو ممبر پہ کسی کو نہیں سپورٹ کروں گا. یہ تو ممبر ہے نا, یہاں تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, جے یو آئی کے لوگ بھی ہیں, یہاں تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں. بولیں گے مولوی صاحب ہم آپ سے دینی بیان سننے کے لیے آئے ہیں, اپنے جو لیڈر ہیں ان کی برائیاں سننے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا, تجزیہ کا ایک الگ موقع ہوتا ہے. ہاں ہم نے ہر حکومت میں جو بھی ہم حاکم ہوگا اس کے اچھے کاموں کی ہم تعریف کریں گے, چاہے کوئی بھی ہو وہ. اچھا میرے بھائی والد صاحب کے یاد میں میرے نوائی بہت زیادہ ہوگی, بعد میں موٹر سائیکل پہ لفٹ دینا کیسے, بعد میں لفٹ دینے والا. بھائی موٹر سائیکل پہ لفٹ دینا کیسا ہے؟ کہہ رہے بعض دفعہ لفٹ دینے والا مشکل کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے, لفٹ دیا کرے سوچ سمجھ کے. بعض دفعہ جیب سے چیزیں نکال لیتا ہے لفٹ دینے والا, بعض دفعہ بندوق رکھے آپ کو لفٹ دے رہا ہوتا ہے, اب بتا تو نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے میں تجھے پہنچا دیتا ہوں. حالات کراچی کے بہت خراب ہیں اور لفٹ لینے کی ضرورت کیا ہے اگلے کو, ساری بسیں چل رہی ہیں, رکشے چل رہے ہیں, کیا ضرورت ہے بھکاری پن کے, اب لوگوں سے بائکیں روک رکھ کے مجھے, یہ تو بھکاری پن ہے نا, تو بھکاریوں کو تو ویسے ہی نہیں سپورٹ کرنا چاہیے. بھائی ڈبلیو آر آر چل رہی ہے, تیرے پاس کم پیسے ڈبلیو آر آر میں چلا جا, اگر تیرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بچا ہے, تو پھر پیسے دے دو اس کو. اگر واقعی کوئی بےچارہ, اول تو اس میں بھی بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پیسے پتہ نہیں کہاں چھپا کے پھر اگلے کے پاس جا کے کہہ رہا ہوگا پیسے نہیں ہے, سارا دن یہی کماتا رہتا ہے بیٹھ کے. تو لفٹ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, کوئی بوڑھا آدمی ہے بےچارہ, کوئی ضعیف ہے تو ٹھیک ہے, ویسے ہم تو نہیں دیتے بھائی کسی کو لفٹ, تجربے ہیں ایسے ایسے جیب کترے ہوشیار ہیں, میرے بھائی بائک پہ جا رہے ہیں کسی کو لفٹ دے دی انہوں نے, آگے جا کے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا جیب چیک کر لے بھائی, میں نے کچھ نہیں نکالا, اس کو خود پتا تھا کہ لوگ نکالتے ہیں. اچھا میرے بھائی نا بار بار اپنی جیب کو چیک کر رہے ہیں کوئی نکال نہ لے, تو وہ اتنا ہوشیار تھا اس نے کہا چیک کر لو, میں نے کچھ نہیں نکالا. تو نکالتے ہیں, جیب کترے بھی ہوتے ہیں اور آج کل تو بندوق رکھ لے گا آگے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اور ویسے بھی بھکاری پن کیا ہے, یہ گاڑیاں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل چلے جاؤ. حضرت میں نوکر اس کی ڈیل میں تمام علماء کو احترام سے دیکھتا, مگر 3 علماء کا دفاع بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہی سیاسی سوال یہاں نہ پوچھا کرو, میں یہاں ممبر پہ کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ یہاں میرا ٹاپک نہیں ہے. میں یہ کیونکہ یہاں میں نے وہ بات بتانی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو, اور کسی کا کرپٹ ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ کسی کا ایماندار ہونا قرآن و سنت سے. اس میں میرا تجزیہ ہوگا تو وہ نجی محفل میں کبھی آؤ پھر ہم کریں گے, اور وہ ہر ایک کے سامنے کریں گے بھی نہیں, وہ انہی کے سامنے کرتا ہے انسان دل کی باتیں جس پہ بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے. ادھر بیٹھ کے ہم اپنا تبصرہ کریں گے, اور اس کی حیثیت بھی ایک تبصرے کی ہوگی, اس کی حیثیت ہاں, جو اگر میرے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے بارے میں پھر وہ یقینی تبصرہ ہوگا. تو کچھ تو ہمارے پاس ثبوت ہیں, اس میں ہم جب آپ کے سامنے تبصرہ کریں گے تو 2 اور 2 4 کی طرح تبصرہ ہوگا وہ, اس میں آپ کے پاس پیچھے ہٹنے کا آپشن نہیں ہوگا, پھر منہ سے جھاگ نہیں نکالنا, غصہ نہیں کرنا, سمجھ رہے ہو. بعض دفعہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے, فلاں کے میں بتانا شروع کرتا ہوں یہ رائے ہے, ایک دم جھاگ نکلنا غصے, یہ کیسے کہہ دیا, میں نے کہا یہ اس کا ثبوت ہے بھائی, یہ ثبوت ہے, یہ گواہیں نہیں, یہ ابے پھر پوچھا کیوں تھا, پوچھا کیوں تھا تو نے, چپ رہتا اچھا نہیں تھا. تو یہ عجیب بات ہے یار, ہم سے میری رائے بھی پوچھ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ وہ والی رائے بتاؤ جو میری رائے ہو, تو ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, تو میری آپ کی والی رائے نہیں بتائیں گے. وہی سوال ہو گیا نا کہ وہ ایک نے پہیلی پوچھی, پہلے زمانے میں یہ سرائیکیوں میں نا وہ بڈیرے ہوتے تھے, سردار ہوتے تھے, تو یہ اپنے نوکر رکھتے تھے, تو لوگ اس سردار کو کہتے تھے یہ بیوقوف ہے. تو سردار نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھ لوگ مجھے کہتے ہیں بیوقوف ہوں, تو ایسا کر مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ, میں اس پہیلی کا جواب دوں گا جس سے پتہ چل جائے گا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں, لیکن ایسی پہیلی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو. یہ ہو رہا ہے سیاستدانوں کے بارے میں, جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ جواب دینا مفتی صاحب جو میرے دماغ میں ہے. تو اس نے کہا کہ وہ پہلی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو, اگر مجھے جواب نہیں آیا نا تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اب وہ بےچارا اس کو تو پتا کہ یار میرے مالک کو جواب نہ آیا تو یہ تو مجھے کوٹے کا پکڑ کے. تو سوچتا رہا کوئی آسان سی پہلی, بہت دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے حضور ایک مخلوق ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے, میاؤں میاؤں کریندی ہے, اتنا واضح بتا دیا, میاؤں میاؤں کریندی ہے, پونچھ گھمیندی ہے, چولہے کے گرد گھومتی ہے, گھروں میں اکثر چولہے کے گرد گھومتی ہے نا, اور آخر میں کہتی ہے میاؤں میاؤں کریندی ہے. وہ آج کے لوگوں کی طرح تھا کہ اپنے لیڈر کے بارے میں نا, وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے مرغا ککیڑ. اب یہ تو پھنس گیا, اس نے بولا بھائی میری تو واٹ لگنے والی ہے, لیکن یہ تھا بڑا ذہین, اس نے کہا حضور یہ لگتا ہے یہ کسی نے بتایا ہے جواب, اتنا کریکٹ جواب, ایک دم 100% درست, یہ اتنا مینٹل لیول کسی کا نہیں ہو سکتا, ایسی مینٹل اپروچ اور اتنی ذہانت, او بھائی یہ تو نیوٹن اور آئنسٹائن میں نہیں تھی اتنی ذہانت. حضور یہ آپ بےمانی کر رہے ہو, یہ لگتا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے جواب, آپ بےمانی کر رہے ہو. کہتے ہیں نہیں عقل جی دوڑ ہے, عقل کوئی نہیں بتانے والا. تو لوگ مجھ سے آ کے سیاسی لیڈروں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس کے دماغ میں ہے نا میں وہ جواب دوں, تو نہ پوچھو بھائی، ہمیں چپ رہنے دو، جب پوچھو گے پھر میں بعض دفعہ بات کر دیتا ہوں، پھر میں اس کے حوالے دینا شروع کر دیتا ہوں، تو پھر وہ جھاگ نکلتا ہے، لال سرخ، اوے یہ وہ، تو پوچھا کیوں تھا؟ آرام سے آؤ، شادیوں کی بات کرو، پتلی گلی سے نکلو، تبصرہ ہی نہ کرو. چلو بھائی. اور دوسرا، آج کل کسی کی رائے کے خلاف بات کرو، وہ الزام فوراً لگا دیتا ہے، اس میں بڑا غصہ آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو تو الزام لگ جائے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہے نا ان کا پٹھو ہے، فلانے سے پیسے کھائے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرو تو بوٹ پالیشیا. تو وہی بات ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بس وہ بات کریں جو آپ کے دماغ میں ہے، پھر ایک نمبر ہیں ہم. تو اس لیے ان مسائل پہ میں چپ ہی رہتا ہوں آج کل، چپ کر کے بیٹھے رہو، آرام سے شادیوں کی بات کرو، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب شادیاں ہوں گی دبا کے اسپیڈ سے بچے پیدا ہوں گے، پھر آپ اپنی سیاسی تنظیم بنانا، آپ کو اپنے گھر سے اتنے ووٹ مل جائیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے نا. چلو یار، بہت سارے سوالات ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ جلیل، کسی محرم کے ساتھ جائز ہے کہ ضروری ہے؟ بھائی بھائی ایک دو سوال لوگوں سے لے لیتے ہیں، جلدی جلدی ایک دو سوال لے لیتے ہیں، یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ جلدی. اچھا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، جو انہوں نے سوال پوچھنا ہے بس جلدی جلدی میں یہی نمٹا رہا ہوں. ہیں ہاں، ان کا بیٹا کوئی نہیں؟ بیگم کے نام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بیگم کو مکمل قبضہ بھی دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ یہ سوال لکھ کے لے آئے آپ، لکھ کے دیا ہے نا، بس وہ ریٹرن میں جواب دے دوں گا. آپ کیا پوچھ جی؟ ہاں 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 نہیں، اب والدہ جب گھر میں موجود ہے تو والدہ ہی امیر ہے نا. ہاں والدہ والدہ مرد امیر کہ ماں پہ تھوڑی امیر ہوتا ہے، بیوی پہ سربراہ ہوتا ہے، ماں کا سربراہ نہیں ہوتا. دل سے دعا اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ شفا دے ان کو. جائز ہے لیکن کام کو فوکس کریں اور دعاؤں کو فوکس کریں. جی تو ولیمہ تھا نا، تھا تو ولیمہ. نہیں نہیں وہ کوئی شریعت نہیں ہے نا، ہم تو شریعت کو دیکھیں گے نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس زمانے جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا اسلام سے پہلے، اس کو تھوڑی فوکس کرنا ہے ہم. اچھا پھر اثر کے بعد، اثر کے بعد بیٹھ جاؤ، جلدی جلدی پوچھنا ہے کچھ. اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں قبرستان جانے کے بعد واپسی میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جمعے سے پہلے پڑھنا سورہ کہف زیادہ افضل ہے، جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں قول ہیں علماء کے. بعض علماء کہتے ہیں چھ سنتیں موقع ہیں، بعض کہتے ہیں چار موقع ہیں، ہماری رائے چار موقع ہیں. اصل فتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نے اسی کو ترجیح دی. کچھ نہیں ہوتا، دو توبہ استغفار کریں بس، ان کے لیے خوابوں پہ نہیں زیادہ جائیں. خواتین کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو پھینک دیں اور کیا ہے، کہیں بھی پھینک دیں ان کو. بعض خواتین، ایک خاتون نے پوچھا کہ میرے بال ٹوٹتے ہیں تو میں سمندر میں پھینکتی ہوں. اب عجیب بات ہے، بالوں کو بچایا جا رہا ہے کہ مردوں کی نظر نہ پڑے، اور اس کے لیے سمندر پہ جا رہی ہیں، تو وہاں بیسیوں مردوں کی آپ پہ نظر پڑے گی، تو یہ عجیب قسم کا تقویٰ ہے. تو کہیں بھی پھینک دیں، ایسے انسانی بال ہیں نا تو گٹر میں نہ پھینکیں ان کو، کہ انسان کے باہر ایک تعظیم ہے انسان کے جسم سے نکلے ہوئے ناخن وغیرہ، یہ سب چیزوں کو گٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے، مٹی کے نیچے کیاری میں دبا دیں. کیا؟ ہاں بھائی میں نے گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، اس گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو. جب میں نہیں ہوتا، سفر میں ہوتا ہوں، تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بیان نہیں ہوگا، اس اتوار کو بیان ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں. وہ گروپ میں ایڈ کر لیں اپنے آپ کو، اس میں اطلاع مل جاتی ہے. اور جلدی سے بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو، سپیڈن کے ساتھ سپیڈن. ہاں اس کی وراثت میں سے ادا کیا جائے گا. کسی پہ بھی کوئی قرضہ ہوتا ہے نا، جب وہ مر جائے تو اس کے وارثوں پہ وہ قرضہ نہیں ہوتا، اس نے وراثت میں مال چھوڑا ہے تو قرضہ ادا ہوگا، نہیں چھوڑا تو گیا بس، آخرت میں قرضدار جانے اور وہ جانے، وہ خود ہی بھگتیں گے۔ سمجھتے ہو؟ آپ کے ابا 1 کروڑ روپے لے کے دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نہ کرے، اس کے بعد ان کی وراثت میں 1 کروڑ ہیں تو قرضہ ادا کرو، نہیں ہے تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے، دے دو گے تو اچھی بات ہے لیکن ذمے میں نہیں ہے، تو بھائی کا بھی ایسا ہی ہے۔ قبروں پہ پکارنا نہیں چاہیے، جا کے بس جاؤ دعا مانگو میت کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لو۔ اور کوئی سوال؟ آخری سوال لے لیتے ہیں بھائی، یہ بےچارے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں۔ میں نے تو مانگی نہیں دعا نماز کے بعد، نہیں مانگی نا جمعے کی نماز کے بعد، میں نے کہاں دعا مانگی ہے، نہیں مانگی۔ جو کام میں نے کیا ہی نہیں ہے وہ کیوں میرے پر لگا رہے ہو بھائی؟ یہ ایسے ہو گیا جیسے آپ مجھ سے کہو کہ مجھ صاحب جب آپ 4-4 شادیوں پہ بات کرتے ہو تو آپ نے دوسری کیوں نہیں کی، کتنا بڑا الزام ہوگا نا، فحش الزام۔ بس یہ ٹاپک بھی ختم کرو، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان رہیں۔ جی ہاں 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 دیکھیں، زکوٰۃ کم کرنے کے لیے اگر کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے نا، کوئی غیر اخلاقی طریقہ نہ ہو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ بزنس کی نیت سے ایک چیز خریدوں گا تو زکوٰۃ مجھ پہ بہت بن جائے گی تو میں بزنس نہیں کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے اس فکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انسان کام کرتا رہے، جب زکوٰۃ کی تعریف ہے جتنی بنے اللہ کا نام لے کے دے دیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ ان تدبیروں میں پڑنا، بہرحال دل نہیں اس پہ راضی ہوتا۔